الغل اولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ و آلہ ہی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے اور دو میلاد کی مبارکباد امام کے حضور پیش کرنے کے لیے, خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور پیش کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. حقیقت یہ ہے کہ اس مجمع کے سامنے کچھ کہنا بہت سخت کام ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجمع وہ ہے جو سب کے سامنے کہتا ہے, تو اب ہم اس کے سامنے جا کر کچھ کہیں وہ کئی مشکلات اس کے اندر درپیش آتی ہیں. لیکن چونکہ ہمارے صادق صاحب نے کہا کہ آپ آئیں تو خدمت میں حاضر ہوئے, پتہ نہیں اب ہم اس جامعہ کا حصہ ہیں بھی یا نہیں ہیں, چونکہ آپ کسی جگہ پہ نہ امامت کر رہے ہیں نہ جمعہ پڑھا رہے ہیں, لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے دعوت دی تو اس لیے حاضر ہوئے. نبی کی تشریف آوری کے حوالے سے اور یہ کہ یہ کیا موقع تاریخ بشریت کے اندر تھا, بیان کرتے ہیں سائنٹسٹ کہ بھائی جو دنیا بنی ہے یہ جب ابتدا ہوئی, جس کو ہم لوگ سمجھ پائے دنیا کے اندر کہ بھائی یہ ابتدا ہے, جس کو سائنٹسٹ بگ بینگ کہتے ہیں, ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس دھماکے کو کہتے ہیں کہ تقریباً 14 ارب سال پہلے ہوا تھا. 14 ارب سال پہلے, ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا زمانہ ہے. اور یہ جو سولر سسٹم جس کے اندر ہم لوگ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سورج زمین چاند اور ہمارے اطراف میں ستارے سیارے, اس کو بنے ہوئے 5 ارب سال ہوئے ہیں. 5 ارب سال, تو انسان سوچتا ہے کہ 5 ارب سال پہلے ایک نظام بننا شروع ہوا تھا, بلکہ 14 ارب سال پہلے ایک نظام بننا شروع ہوا تھا, اور 14 ارب سال تک خدا تیاری کرتا رہا کہ ایک انسان کامل کو زمین کے اوپر بھیجے. اس دوران ہزاروں انبیاء بھیج دیے اور لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کر دیں, ایک پیغام پہنچاتے تھے اور سب کو بتاتے تھے کہ ایک اور پیغام آنے والا ہے, سب نبی کے آنے کی بشارتیں دیتے رہتے تھے اور اس راہ میں جانے قربان کرتے رہتے تھے. یہ جو عمل تھا انبیاء کی تشریف آوری کا, یہ کتنے سال پہ محیط تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ شاید سائنسی طور پہ اس کو ثابت کرنا ناممکن ہوگا. ہمارے پاس کچھ روایات ہمارے پاس ہیں, وہ بھی بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے, جیسا کہ بیان کرتے ہیں ناسخ و تواریخ کے اندر ایک دو روایات ہیں کہ طوفان نوح کب پیش آیا تھا. بہت ساری سائنسی شواہد بھی جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بہرحال جو مشہور ہمارے ہاں رقم ہے, نمبر ہے, وہ کہتے ہیں تقریباً کہ بھائی اگر آپ لگ بھگ حساب لگائے ناسخ و تواریخ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی شاید 8000 سال پہلے طوفان نوح آیا تھا, لیکن یہ بہت زیادہ ڈسپیوٹڈ ہے. بہت سارے شواہد ایسے ہیں کہ جو جگہ اس وقت پہاڑیاں ہیں, پہاڑ ہیں, ان کے غاروں میں پانی کے آثار ہیں, تو یہ سوچنا کہ اور وہ جو نشانیاں ہیں وہ بعض اوقات 45000 سال پہلے کی ہیں, تو شاید طوفان نوح بہت پہلے آیا ہو. یہ جو روایت 8000 سال کی ہے, شاید یہ اتنی مستند نہ ہو, لیکن وہ کچھ بھی ہو, یہ تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 4000 سال ہوئے. اس میں اگر ہم کوئی ڈسپیوٹ کریں تو وہ ممکن ہے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تقریباً مستند پہ پہنچ جاتے ہیں کہ 4000 سال ہوئے ہوں گے. تو اللہ نے ہزاروں سال کا ایک سلسلہ شروع کیا ایک نبی کی تشریف آوری کے لیے. اور آج کے جیسے دن مثلا وہ بابرکت وجود زمین کے اوپر تشریف لے آئے. اتنے انبیاء کی شہادتیں, اتنے انبیاء کی گواہیاں. اچھا اب ظاہر ہے کہ تشریف آوری ہے, بابرکت ہے, ہمیں بھی یہ فخر نصیب ہوا کہ ہم اس امت میں قرار پائے جو اس آخری نبی کی امت بنی. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فخر ہے ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ بھئی جو انسان کامل کی امت تھی اس امت کے اندر میں اور آپ قرار پا گئے. اگر ہم اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ہمارے پاس شریعت کاملہ نہیں تھی. ہم نبی کے زمانے میں آئے تو ہمارے پاس شریعت کاملہ ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی 1500 سال گزر گیا, اس کے بعد بھی 1500 سال گزر گیا. اب جو ہمارا مقصد ہے نبی کے ساتھ رابطے کا, وہ ہمیں کہاں لے کے جانا چاہیے, وہ کہاں لے کے جائے ہمیں؟ تو اس کے اوپر میرے خیال میں طالب علم ہونے کے ناطے ہم میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ جو نبی خدا سے میرا تعلق بنے گا وہ تعلق اصل میں کہاں پر بننا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ طالب علم ہونے کے ناطے ذمہ داری کچھ اور ہے. اگر میں مثال کے طور پر لکڑی کا کام کرنے والا ہوتا, لوہے کا کام کرنے والا ہوتا, ڈرائیور ہوتا, تو شاید میرا تعلق نبی سے کچھ اور ہو جاتا. لیکن اگر میں طالب علم ہوں نبی کے دین کا, تو اب میں اس سوال کو ان لوگوں کی طرح نہیں پوچھ سکتا کہ میرا نبی سے کیا تعلق ہے, مجھے کسی اور طرح پوچھنا پڑے گا. تو اب میں ایک دو چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کیا مثلا اگر میں ایک لکڑی کا کام کرنے والا ہوتا تو میرا تعلق کیا ہوتا؟ میرا تعلق یہ ہوتا کہ مجھے نبی آخرت میں جنت تک پہنچا دے. یعنی نبی کے دین سے کم اتنا تو میں نے سیکھ لیا ہوتا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں پر کامیابی اصل کامیابی ہے. تو اگر میں لکڑی اور لوہے کا کام کرنے والا بھی ہوتا تو اتنی بصیرت مجھے مل جاتی کہ یہ دنیا ہدف نہیں ہے, آخرت ہدف ہے. اور اس آخرت کے اندر جو اچھا مقام, حتیٰ چوتھی دفعہ عرض کروں کہ لکڑی لوہے کا کام کرنے والے کو بھی پتا ہے اس کا نام جنت ہے, تو وہ یہ خواہش کرتا کہ میں نبی کی شریعت پر ان کی ہمراہی میں اور ان کی ہدایت میں جنت میں داخل ہو جاؤں, یہ وہ خواہش کرتا. اب سوال یہ ہے کہ اگر میں طالب علم بن کر بھی یہی خواہش کروں صرف, تو وہ جو طالب علمی کا حق ہے میرا وہ کیسے ادا ہوا؟ اچھا ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم نے جو بھی عزت حاصل کی معاشرے کے اندر وہ نبی سے تعلق پہ حاصل کی, نبی اور اولاد نبی سے تعلق پہ حاصل کی. میں اس جس کو کہتے ہیں ذی طلبگی میں نہیں ہوں, شاید اس وجہ سے کہ میں اس کو قطعاً اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا, لیکن یہ جو ذی طلبگی ہے ہماری, ہم اگر کبھی ابا پہنے, قبا پہنے اور امامہ لگائیں, یہ سارا احترام کس سے ملا ہمیں؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں تو کفار بھی یہ لباس پہنتے تھے, لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو احترام ہمیں یہ پہن کر مل رہا ہے صرف اور صرف نبی اور اولاد نبی کے توسل سے ملا. اب آپ مجھے بتائیے وہ جو لکڑی کا کام کرنے والا ہے اس نے نبی کی ذات سے نسبت بنا کر احترام نہیں کمایا, ہم نے کمایا, ہم نے کمایا. بہت ساری ذمہ داریاں لوہے والے کے اوپر تھیں, معاشرے نے ہمیں ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہماری ایک نسبت تھی نبی خدا اور اولاد نبی سے. اب اگر ہم پھر وہی کہیں جو لکڑی اور لوہے والا کرتا ہے, کہیں اور کریں, ظاہر ہے کہ یہ ناانصافی ہے, ہم وہ نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ اب اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ وہ کام کون سے ہیں جو وہ نہیں کریں گے جو دوسرے لوگ ہیں, ڈرائیور ہے, بزنس مین ہے, ہمیں کرنا ہوگا. تو وہ دو تین پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہماری ذی طلبگی میں نہیں ہیں وہ اس میں ہم سے آگے نکل گئے, یہ بھی ہوا ہے, آپ سب کو معلوم ہے بڑے بڑے عرفا موجود ہیں, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ موجود ہیں کہ جو در حقیقت ہماری صنف کے اندر نہیں تھے, انہوں نے محنت کی اور وہ اس کام کے اندر ہم سے آگے نکل گئے. تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر میں نے نبی کی روحانیت اور معنویت سے کسب فیض نہیں کیا تو یہ جو میں نے ظاہری جسمانی شباہت بنانے کی کوشش کی ہے پھر یہ نعوذ باللہ تعالیٰ دھوکہ ہوگا, پھر یہ دھوکہ ہے, پھر وہ لکڑی والا مجھ سے بہت بہتر ہے. اس نے ظاہری جسمانی شباہت بنا کے احترام نہیں کمایا, میں نے کمایا. اب اگر میں بھی وہیں پہ رک گیا جہاں پہ اس جیسے کے رکنے پہ عیب نہیں تھا لیکن میرے وہیں پہ رکنے پہ عیب ہوگا تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے پہلی بات یہ دیکھنی پڑے گی کہ وہ جو نبی کی معنویت ہے, نبی کی روحانیت ہے, اور ظاہر ہے کہ اس معنویت اور روحانیت کے ساتھ جو دوسری چیز حاصل ہوتی ہے وہ ان کا علم ہے, اس میں میرا میری نسبت نبی و خدا کے ساتھ کیا ہے. میرا خیال ہے ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو سب سے بڑا معرکہ اس دنیا کے اندر ہے, اور جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے انشاءاللہ ظہور کی سمت یہ معاملہ اور زیادہ سخت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی اپنے دین اور اپنی معنویت پہ باقی کیسے رہے گا. ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری وقت کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ صبح سے شام تک ہاتھ پر آگ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا ایک لقمہ حلال کے مقابلے میں, اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی معنویت کی بنیاد لقمہ حلال کے اندر ہے. لقمہ حرام کے اوپر کوئی معنویت کسب نہیں کی جا سکتی. لہذا اگر ان دونوں مقدمات کو ملا لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخری وقت کے اندر کسب معنویت صبح سے لے کے شام تک ہاتھ میں انگارا لے کر کھڑے رہنے سے زیادہ سخت ہوگی, اور ہم اس دور کے اندر ہیں تقریباً بلا شک و شبہ کہ اب جس حساب سے یہ عرفا اور اہل معنویت اہل توسلات ہمیں اشارے دے رہے ہیں کہ امام کی تشریف آوری قریب ہے, امام کی تشریف آوری قریب ہے, تو وہ جو روایات آخر الزمان اشراط الساعہ ہیں وہ اس کے علاوہ پھر کس ٹائم پر ہیں؟ اگر وہ ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے, شواہد بھی گواہی دے رہے ہیں, تو پھر یہ سمجھ لیجئے جو آپ کے اور میرے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم کسب معنویت کیسے کریں. حتیٰ کسب علم ہم سب کو معلوم ہے آسان ہے. اگر علم کا مطلب تحفظات ذہنیہ ہوں اور معلومات دماغ کے اندر جو ہیں وہ تو بہت ہی آسان ہے, اور بدقسمتی اور خوش قسمتی سے ہم لوگ رہنے والے ہیں کمپیوٹرز کے زمانے کے, تو اگر تحفظات ذہنی علم ہو تو کمپیوٹرز بہت بڑے عالم ہیں, پھر ان کے پاس ساری سب بھی کچھ ہے. تو ہم لوگ بھی کوئی روایت ڈھونڈنے لگتے ہیں تو کمپیوٹرز میں ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ تحفظات ذہنی یہ علم نہیں ہے. اب تو اب کوئی جگہ نہیں بچی ہمارے لیے. ایک زمانہ شاید کوئی تھا کہ مثلا ایک آدمی سے پوچھا جاتا بھائی فلاں روایت کہاں پر ہے, وہ کہتا جواہر میں جلد 35 پتھرن صفحہ نمبر اتنا لائن نمبر اتنی, تو ہم واہ 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 کر اٹھتے. ابھی کوئی واہ واہ نہیں کرے گا اس کے اوپر, کیا ہوا یہ تو ہر جگہ موجود. اب جو چیز رہ گئی وہ یہ کہ بھائی وہ تحفظات تو آپ کے تھے, معاملہ ختم ہو گیا. یہ بتائیں آپ کے اندر تعقل کتنا ہے, آپ کے اندر گہرائی کتنی ہے؟ تو ہم لوگ دو چیلنجز میں آ گئے. ایک چیلنج تو یہ کہ بھائی ہماری معنویت کہاں پہنچے گی, دوسرا چیلنج علم کے حوالے سے وہ یہ کہ بھائی رٹنے کا کام ختم ہو گیا. آپ ہدایت صوتیہ صمدیہ پڑھاتے رہے, شرح الامہ اور رسائل مقاصد پڑھاتے رہے, دیکھ دیکھ کے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے, یہ بتائیے گہرائی کتنی ہے, گہرائی کتنی ہے؟ اور گہرائی کا میرا مطلب کیا ہے؟ گہرائی کا میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی دین ہے کس لیے, دین کس کام کے لیے؟ یہ وہ تیسری جگہ ہوگی جو ہماری معنویت اور ہمارے علم کے ساتھ ہمیں اس جگہ تک پہنچائے, اور وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہو گیا. تو جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, سادہ ترین بات وقت گزارنا بھی ہے تھوڑا سا تو اس میں عرض کر سکتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی اللہ نے نبی و خدا کو جو مقامات دیے ان میں شاید واضح ترین جو مقام آیا وہ یہ کہ داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا. یہ جو ہمارا منصب ہے, شاید جو ہمارا تعلق ہے طلبہ ہونے کے ناطے, طالب علم ہونے کے ناطے, ظاہر میں اپنے لیے طالب علم عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ سب علماء کرام تشریف فرمائیں بلا شک و شبہ، تو طالب علم ہونے کے ناطے جو ہمارا منصب آتا ہے وہ شاید داعین اللہ سے سب سے نزدیک آتا ہے. ہر انسان رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کا مظہر ہے، لیکن داعین اللہ شاید ہم سے زیادہ منسوب ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو مثلا اللہم اننا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك. ہم داعی بننے کے مدعی ہیں. تو اب تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بھائی آپ کے پاس پہلا چیلنج معنویت کا ہے، دوسرا چیلنج با مقصد علم کا، اور تیسرا چیلنج جو لب لباب ہے وہ یہ کہ بھائی یہ پوری کائنات ایک سفر کے اندر حرکت کر رہی ہے، اور وہ سفر ہے اللہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. مقصد حیات ہم سب کو معلوم ہے، اس جملے کے اندر سمٹا ہوا ہے راجعون. اس راجعون میں ہم اور آپ داعی اللہ ہیں، اور اس داعی برحق کی سربراہی کے اندر جو نبی خدا کی ذات مقدس مولانا رئیسی صاحب تشریف لائیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قبول فرمائیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی اللہ محمد. اصل میں جب تک میں نہیں آیا تھا آپ ٹھیک ٹھاک اونچی آواز میں درود بھیج رہے تھے، میں نے آ کے کوئی ایسا کام خراب کیا ہے کہ اب لوگوں کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. لوگوں نے مجھ جیسے کو میلاد میں بلانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں خود قبول کرتا تھا کہ میں میلاد میں جاتا ہوں اور مجلس بنا کے واپس آ جاتا ہوں. گڑبڑ ہو گئی ہمارے ساتھ، میلاد میں بھی جاتے ہیں تو لگتا ہے آخر میں لوگوں کو رلا کے واپس آ گئے. تو اب یہ جب ہمارے صادق صاحب نے کہا، مولانا صادق نے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں، تو میں دل میں ہی سوچا تھا یہ اب بندہ خدا پھر وہی کرے گا کہ میں کریں گے کہ میں جاؤں گا میلاد میں اور پھر لوگوں کو سلا کے واپس آؤں گا، تو پھر آپ کو جگانے کے لیے کوئی آئے گا پھر انشاءاللہ. بہرحال آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چند جملات میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ تین ہدف میرے جیسے طالب علم کے سامنے بنتے ہیں، ایک کسب معنویت، ایک کسب علم، دوسرا کسب علم، اور تیسرا بنیادی طور پر اللہ کے نبی کے اہداف میں ہمراہی. اللہ کے نبی کا ہدف کیا ہے؟ لوگوں کو خدا کی طرف لے کے جانا. اگر میں لوگوں کو خدا کی طرف لے جا سکا، خود بھی جا سکا اور لے جا سکا، تب تو میں نے کوئی نسبت کا حق ادا کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پھر ناانصافی، پھر ہم نے ناانصافی کر دی. تو اب کہاں سے انسان اس بات کے اوپر اصرار کرے کہ یہ ہو سکے؟ اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں پہ ہماری جیسے طالب علم بیٹھے ہوتے تو میں کچھ اور کہتا کہ بھائی یہ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کے سامنے وہ بولنے کی بھی جرات نہیں ہو پا رہی کہ یہ کرنا ہوگا، لیکن چونکہ مجھے بھی وقت تو گزارنا ہے تو میں چند جملے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. وہ یہ کہ کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں سنا کہ کوئی اہل معنویت بنا ہو بغیر نماز شب کے. قسم کھا سکتے ہیں اس کے اوپر، نہیں سنا کبھی. اگر کراچی شہر کی معنویت آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہے اور کافی حد تک ہے، اور ہم اہل نماز شب نہیں ہیں، تو پھر اس شہر کا خدا حافظ ہے، پھر اس شہر کا خدا حافظ ہے. تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے اس شہر کی معنویت اس کے بغیر بن سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. اب الحمدللہ آپ اور ہم کہیں نہ کہیں مساجد کے اندر پیش امامی کر رہے ہیں، امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں اول وقت تو پڑھانا ہی پڑے گا، ورنہ کام ہی پورا نہیں ہوا. جس دن نہ کر رہے ہوں اور اتنی ہی پابندی سے اول وقت پڑھ سکیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہو جائے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علم کا منبع قرآن اور اہل بیت کو قرار دیں اور ہم میں قرآن سے انس نہ ہو. ایک قرآن سے تعلق ہے، ایک قرآن کریم سے انس ہے. اگر میں صبح فجر کے بعد اٹھ کے چند صفحے پڑھ لیتا ہوں، یہ تعلق ہے یا انس ہے؟ انس نہیں ہے، یہ تعلق ہے. انس کچھ اور چیز ہوتی ہے. مثلا ہم کس کو کہتے ہیں کہ بھئی انس کیا ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کا دل گھبرانے لگے تو وہ جہاں پناہ لیتا ہے اس سے اسے انس ہوتا ہے. تو اگر ہمیں یہ لگے کہ ہماری زندگی میں قرآن کریم وہ جگہ ہے جہاں ہم پناہ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم قرآن سے مانوس ہیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہماری زندگیوں میں نماز شب نہ ہو، نعوذ باللہ تعالی، اول وقت نماز نہ ہو، قرآن کریم سے انس نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم معنویت اور علم میں نبی کے راستے کے اوپر چلنے والے کہلائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کی برجستہ ترین صفت ہمارے تعلق سے ہٹ کر، کہ میں نے کہا ہمارے تعلق میں برجستہ ترین صفت داعین الی اللہ، اس کے علاوہ جو صفت ہے وہ رحمت للعالمین، جو ظاہر ہے کہ عمومی طور پہ سب سے زیادہ واضح صفت. کتب علی نفسہ الرحمہ، نے اپنے نبی اشرف انبیاء کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اگر یہ رحمت ہم سے بروز نہ کرے تو پھر نبی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو یہ وہ مجھے لگا کہ بنیادی ترین جگہیں تھیں جہاں پہ ہمارا کوئی کام ہونا چاہیے. اب اگلے مقرر بھی تشریف لے آئے تو الحمدللہ میری ذمہ داری ختم ہوتی ہے. چند جملے اگر صرف آج کے اس دور کے حوالے سے عرض کرتا چلوں جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مت ڈریں، درود بھیجنے میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. اب درود محمد مال محمد. مولا چھٹے امام کی تاریخ بھی ہے. کل ایک روایت دیکھی، بڑی نفیس روایت. ایک شخص نے کہا کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا پہلی مرتبہ مثلا، اور بیت اللہ کی ہیبت اتنی تھی کہ میرے دماغ سے ساری دعائیں نکل گئیں. روایت میں اس نے کہا کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا اور ہیبت بیت اللہ کی کشش اتنی زیادہ تھی کہ میرے ذہن سے ساری دعائیں نکل گئیں اور میں سوائے درود کے کچھ نہیں کہہ سکا. تو میں بیت اللہ میں طواف کرتا رہا اور درود پڑھتا رہا. تو امام نے فرمایا کہ بیت اللہ سے نکلنے والا کوئی شخص تم سے زیادہ بفضیلت نہیں نکلے گا، تم درود پڑھ رہے تھے. الحمدللہ. ہاں، صلی علی محمد آل محمد وعجل. اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کہ یہ جو دنیا جس میں ہم لوگ ہیں اور آپ لوگ ہیں، ظاہر ہے اس میں دین کے نام پر بڑے چیلنجز آ گئے. مثلا دین کے نام پر ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے، وہ لبرلزم کے مقابلے میں. ہم شیعہ سنی کے نام پہ لڑتے رہے اور ہم نے اپنے ممالک لبرلز کے حوالے کر دیے، وہ ہمارے سروں کے اوپر حاکم بنے ہیں. ہم سے کوتاہی کیا ہوئی؟ ہم سے کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم اس فکر میں رہے کہ میرا فرقہ آگے بڑھ جائے یا اس کا فرقہ آگے نہ بڑھے. پتہ چلا دونوں ہی پیچھے چلے گئے، اور اب ہم لوگ محتاج ہو گئے ان لوگوں کے جن کا دین سے تعلق صرف اتنا ہے کہ اگر اس کی بنیاد پہ ووٹ ملے تو ہیں، ورنہ نہیں. تو جو میرا خیال میں دین کے نام پہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہمیں نظر آتا ہے وہ لبرلزم کا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں اس وقت، اچھا وہ جو لبرلزم ہے اس کے پاس میڈیا ہے، اس کے پاس نام نہاد تعلیمی ادارے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے. جو واحد چیز ہم لوگ اس کے مقابلے میں انتہائی طاقتور لا سکتے تھے، خوش قسمتی سے وہی تھی جو ہمارا تشخص تھا یعنی معنویت. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اس معنویت کے اوپر کام کریں، اس علم کے اوپر کام کریں، اور آخر میں وہی الیہ راجعون کے سفر میں اپنا ذمہ داری انجام دے دیں، تو کوئی لبرلزم ہم سے آگے نہیں جا سکتا. بدقسمتی سے یہی ہم پیچھے رہ گئے، اور ہم میں سے بعض نے مقابلہ ٹھان لیا اس میں جس میں لبرل سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم نے مقابلہ ٹھان لیا عمارتیں بنانے میں، اس میں ہمارا ان سے کیا مقابلہ؟ ان کے پاس ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین ویسی پڑی ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں گے ہم چند ایکڑ کے اوپر کچھ بنا کر ان سے جیت جائیں گے. یہ ناممکن ہے. ہم صرف ایک میدان میں جیت سکتے ہیں، اور وہ انسان بنانے کا میدان ہے. اگر انسان سازی کے میدان میں ہم ان کے سامنے آتے ہیں تو یقیناً ہماری جیت ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت الحمدللہ رب العالمین بڑے بڑے واقعات پیش آ گئے ہیں اسی سلسلے میں، کہ کتنی بڑی بڑی کامیابیاں نصیب ہوئیں ان افراد کو جنہوں نے اس کے اوپر محنت کی تھی. تو میں آپ کی زحمت تمام کروں، اور سیاست کے میدان میں تو قطعاً نہیں گھسنا چاہیے، وہ کسی اور کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن ایک بات میں ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ دخالت دینی پڑے گی، وہ یہ کہ اگر ہم منتظر ہیں امام وقت کے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی کے کسی بھی پہلو سے دین کو باہر نکال سکیں، یہ نہیں ہو پائے گا. تو جب آپ اس کو سیاست بولیے یا آپ اس کو کچھ بھی کہیے، اگر آپ اور میں منتظر ہیں امام وقت کے، تو امام وقت کا تعلق زندگی کے ہر پہلو سے آئے گا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری ذمہ داری بڑی خطرناک جگہ پہ داخل ہوتی ہے، اور اسی کا اس وقت مقابلہ بہرحال جاری ہے. پروردگار انشاءاللہ نصرت فرمائے گا، بڑی عنایت درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.